السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 42 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا الی امم من قبلک، اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، پھر ہم نے انہیں سختیوں تکلیفوں سے پکڑا تاکہ وہ عاجزی کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے، یعنی اللہ کا طریقہ رہا، جب بھی اللہ نے قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے قوموں پر مشکلات یا سختیاں اور تکالیف بھیجی تاکہ لوگوں کے دل نرم ہوں. مشکلات میں، تکلیف میں بندے کا دل نرم ہوتا ہے تو صحیح بات قبول کرنا، حق بات قبول کرنا اس کے لیے آسان بھی ہو جاتا ہے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے انہیں سختی و تکالیف سے پکڑا، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی کریں. ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ زلزلے، طوفان، سیلاب، قحط سالی، اجناس کی کمی، یہ سب کیا ہے آخر؟ یہ حالات آئیں تو دل نرم ہوں اور بندے اللہ کی طرف رجوع کریں اور آہوزاری کریں، گڑگڑائیں. اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ دل سخت ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. معاف کیجیے گا. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، پس جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ کی. ولكن قست قلوبهم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، اور شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا ان کاموں کو جو وہ کرتے تھے. بجائے اس کے کہ عاجزی پیدا ہوتی، دلوں میں نرمی پیدا ہوتی اور گناہوں میں آگے بڑھنے، اور شیطان خوب دنیا کی ان حرکتوں کو یا ان کے گناہوں کو بڑا مزین کر کے، اٹریکٹو بنا کر ان کے سامنے رکھ رہے اور وہ گناہوں میں آگے بڑھتے رہے. فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به، بس جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو انہیں کی گئی تھی. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. یہ ہے جس کو اصطلاح میں استدراج کہتے ہیں. نصیحت بھول گئے، نافرمانی میں آگے بڑھتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا کے دروازے کھول دیے. جاؤ اسی مزے میں پڑے رہو، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کی پکڑ ہو جاتی ہے. حتی اذا فریحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں سے خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھیں. اخذناہم بغتتن، ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا. فاذا هم مبلسون، پس وہ نا امید ہو کر رہ گئے. یہ اللہ بتا رہے کہ دنیا کی ظاہری دولت کو دیکھ کر یا ترقی کو دیکھ کر جو ہے وہ متاثر نہ ہو جانا، کبھی کبھی یہ ایک بندے کے لیے یا قوم کے لیے دھوکہ ہوتا ہے اور وہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی پکڑ ان پر آ جاتی ہے. تو ظاہری ترقی، چمک دمک کو دیکھ کر متاثر نہ ہونا. فرمایا فقط دابر القوم الذين ظلموا، پس جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کی جڑ کاٹ دی گئی. والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. ظالموں کو اللہ مٹا دے، یہ بھی زمین والوں کے لیے نعمت ہے نا. فرعون جب ڈوبا ہوگا، غرق ہوا ہوگا، تو کتنے لوگوں کو سکون ملا ہوگا. تو ظالموں کا مٹا دیا جانا یہ بھی نعمت، اس پر اللہ کا شکر. والحمدللہ رب العالمین. قل ارائیتم، آپ فرما دیجئے بھلا دیکھو. ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے. وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے. من الہ غیر اللہ یاتیکم بی، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو یہ نعمتیں تمہارے پاس لے آئے. یہ کان، یہ کان اور اسی طریقے پر یہ آنکھیں، یہ دل، یہ غور و فکر کی صلاحیتیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت. اگر اللہ لے لے بتاؤ تمہیں کون واپس کرے گا. انظر کیف نصرف الآیات، آپ دیکھیے ہم کس کس طرح اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں. ثم هم یصدفون، پھر بھی وہ منہ موڑ لیتے ہیں. قل ارائیتکم، آپ فرمائیے بھلا دیکھو. یہ ہے سرچنگ کوشچن کا انداز، غور و فکر کی دعوت. اپنے اندر جھانکو، اندر سے جوابات آئیں گے. قل ارائیتکم، قل ارائیتکم، آپ فرمائیے بھلا دیکھو. ان اتاکم عذاب اللہ بغتتن او جہرتن، اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، یہ اعلانیہ آ جائے. هل یهلك الا القوم الظالمون، تو کیا ظالموں کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم رسولوں کو بھیجتے رہے صرف خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر. فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو جو شخص ایمان لائے اور اصلاح کر لے تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ایمان لا کر اعمال کی اصلاح کر لو، نہ خوف نہ غم، خوف ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں، غم ہوتا ہے ماضی کے بارے میں. نہ ماضی پر غم ہوگا نہ مستقبل کا خوف ہوگا، اللہ کی رحمت کے تو مستحق ہوگے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یمسہم العذاب، انہیں عذاب پہنچے گا، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ فرما دیجئے اے مشرکوں، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں از خود غیب جانتا ہوں. یہ حضور علیہ السلام سے جو مطالبات کرتے تھے، یہ کر کے دکھا دے، فلا نشانی، فلا معجزہ، تو حضور کی پوزیشن واضح کی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں نے کب دعویٰ کیا کہ میرے پاس یہ اور وہ ہے؟ ہاں یہ جو ذکر ہے کہ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں از خود غیب جانتا ہوں. کل غیب اللہ کے پاس، غیب کی خبریں اللہ نے رسولوں کو عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر حضور کو عطا ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل صحیح. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی فرمائی جاتی ہے، میں تو خود اللہ کے حکم کا پابند ہوں. یہ حضور سے کہلوایا جا رہا ہے علیہ السلام، میں تو خود اللہ کی وحی کی پیروی کرتا ہوں. قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ فرما دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا جواب ہوگا آپ کا میرا؟ بالکل نہیں. افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ ایک وحی کی روشنی میں دیکھ کر حق قبول کر رہے، دوسرا آنکھیں بند کیے ہوئے باطل پر اڑا ہوا ہے، برابر ہو سکتے؟ نہیں. کیا ایمان والا اور کافر برابر ہو سکتے؟ نہیں. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ، اور آپ اس قرآن کے ذریعے ڈرائیے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے. لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ ولا شفیع لعلهم یتقون، اس اللہ کے سوا نہ تو ان کا کوئی کارساز ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا تاکہ وہ ڈریں. ڈرائیے کس سے؟ قرآن سے. دعوت تبلیغ کا اولین ذریعہ قرآن پاک. کن کو؟ جو رب کے سامنے حاضر کیے جانے کا ڈر رکھتے ہیں. جن کو آخرت کا یقین ہوگا وہی فائدہ اٹھائیں گے، اور جو دنیا کا ہی بندہ بنا ہوا ہے وہ تو انکار کرتے ہیں، معاذ اللہ. لعلهم یتقون، تاکہ وہ ڈریں. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، اور آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. یریدون وجهه، وہ اس اللہ کی رضا چاہتے ہیں. یہ نبی اکرم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کی عظمت اور ان کا اکرام اللہ ذکر فرما رہا ہے. مشکین کے سردار کہتے تھے، بھئی آپ کے مجلس میں تو غریب آتے ہیں، یہ بلال رضی اللہ عنہ، یہ تو آزاد کردہ غلام، یہ خباب رضی اللہ عنہ، یہ تو لوہار کا کام کرتا ہے، ایسے کمزور لوگوں کو آپ ہٹائیں تو آپ کی مجلس میں ہم آئیں. ہمارے پروٹوکولز ہیں نا، ہمارے بھی تو کچھ پروٹوکولز ہیں، یہ ہمارے پروٹوکولز کے خلاف ہیں کہ غریب و ربا کے ساتھ آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھیں. یہ نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ، جن میں سے وہ بھی تھے جو غلام تھے اور آزاد کیے گئے، جو مالی اعتبار سے کمزور تھے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا تھا کفار کی طرف سے. اللہ حضور کو خطاب فرما کر ان صحابہ کی دلجوئی فرما رہے کہ آپ اپنے آپ سے ان کو دور مت کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور وہ اس کی رضا چاہتے ہیں. ما علیک من حسابی من شیء وما من حسابک علیہ من شیء، نہ آپ کے ذمے ان کا حساب ہے اور نہ ان کے ذمے آپ کا حساب ہے. فتطردہم فتکون من الظالمین، بالفرض اگر آپ نے انہیں دور کیا تو آپ بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے. خطاب حضور سے سنایا جا رہا ہے مشرکین کو، یہ اللہ کے پیغمبر ان ایمان والوں کو دور کرنے والے نہیں. دیکھیے ایک ذہنیت ہوتی ہے، دنیا پرست آدمی پیسے کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، ظاہری گیٹ اپ کی بنیاد پر کسی کو اچھا اور بڑا سمجھتا ہے، اور اللہ کی وحی کی تعلیم بتاتی ہے کہ اللہ کے قدر و قیمت ظاہر کے گیٹ اپ اور خوبصورتی اور مال اور جائیداد کی نہیں. سورہ الحجرات آیت نمبر 13، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے. اللہ یہ معیار ہمیں بھی عطا فرمائے، بڑی اچھی سی گاڑی، بڑا اچھا سا گیٹ اپ، بڑا اچھا سا سوٹڈ بوٹڈ بندہ، اور ہے ایک نمبر کا چور اور ڈاکو اور لٹیرا اور جاہل اور گناہگار، تو اللہ کے اس کی عزت نہیں. ہاں مالدار ہو اور صاحب تقوی بھی ہو، عین ممکن ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن غریب آدمی اور ہے صاحب ایمان، غریب آدمی اور ہے صاحب کردار، اور اس کی غربت کی وجہ سے اس کا مذاق اڑایا جائے، یہ تو دنیا پرستوں کا کام ہے. حق والے تو اس طرح کا طرز عمل اختیار نہیں کرتے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْدٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا ہے کہ وہ کہیں کہ کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان فرمایا، یہ کچھ غرباء کو ایمان کی قبولیت کی توفیق عطا فرما کر اللہ نے مالدار سرداران قریش کو آزمائش میں ڈال دیا. وہ کیا کہتے ہیں, یہ ملے اللہ کو, استغفر اللہ, یہ غریب, ان کی کوئی حیثیت ہے, استغفر اللہ. تو ان غریب ایمان والوں کا ایمان لے آنا ان مالدار کافروں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن گیا. علیہ اللہ اعلم بالشاکرین, کیا اللہ شکر کرنے والوں کو خوب نہیں جانتا؟ اللہ تو ان پیارے صحابہ جو حضور کے ہیں ان کی شکر گزاری ایمان کی کیفیت سے خوب واقف ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں اے نبی علیہ السلام جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں, فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, تو آپ ان سے فرما دیجئے تم پر سلام ہو. اللہ اکبر, بلال کے لیے سلام آسمانوں سے آ رہا ہے, خباب کے لیے سلام آسمانوں سے آ رہا ہے, غلاموں اور کنیزوں کے لیے سلام آسمان سے آ رہا ہے, ایمان والا زمین پر ہے اور رب آسمان سے سلام بھیج رہا ہے ان کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کس کی دل جوئی ہو رہی ہے؟ یہ غریب صحابہ جن کا مذاق اڑایا گیا ان کی دل جوئی ہو رہی ہے. فقل سلام علیکم, تو آپ ان سے فرما دیجیے تم پر سلام ہو. کتب ربکم علی نفسہ رحمہ, تمہارے رب نے اپنی ذات کے ذمے کرم پر رحمت کو لازم فرما دیا. انہ من عمل منکم سوء بجہالت, کہ تم میں سے جو شخص نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھے, ثم تاب من بعدہ, پھر اس کے بعد توبہ کر لے, واصلح, اور اپنی اصلاح کر لے, فانہ غفور رحیم, تو بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. کہ دیکھو نادانی میں کبھی خطا ہو گئی اللہ معاف فرمانے والا ہے, اور کسی نے کہا بھی ہوگا نا اچھا یہ شرک غلط ہے, یہ بت پرستی غلط ہے, تم بھی تو پہلے کرتے تھے, تو بھائی نادانی میں ہو گیا, توبہ کر لی, اللہ نے معاف کر دیا. لیکن توبہ کے ساتھ کیا ہے؟ وہ اصلاح, اصلاح بھی کرے. یہ ہے سچی توبہ. توبہ کا ہے گناہوں سے پلٹ کر اصلاح کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کی روش پر آ جانا, یہ ہے اصل میں توبہ. اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. فَأَنَّهُ غَفُورُ رَحِيم, تو بے شک وہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ السَّبِيلُ الْمُجْرِمِينَ, اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیتیں بیان فرماتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے. لوگ غور کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کیا حق ہے کیا باطل ہے, کون صحیح طرز عمل پر ہے اور کون مجرم بنا بیٹھا ہے. آیات قرآنی پر غور و فکر کر کے یہ بات واضح ہو جاتی ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ, آپ فرما دیجیے بے شک اے نبی علیہ السلام مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو. قل لا اتبع احواءکم, آپ فرما دیجیے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا. قد وضلت اذا وما انا من المهتدین, اور اگر بالفرض میں ایسا کروں تو یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہوں گا. یہ انداز خطاب کا کیا ہے؟ یہ مشرکین کو سنایا جا رہا ہے. نو کمپرومائز, محمد مصطفیٰ علیہ السلام توحید پر کاربند ہے, توحید ہی کی دعوت دے رہے, اور تمہارے شرک اور تمہاری شرکیہ دعوت کے ساتھ کوئی ان کی مناسبت نہیں اور کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا دعوت توحید پر. قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بی, آپ فرما دیجیے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. ما عندی ما تستعجلون به, میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تم جلدی کرتے ہو. ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. یقص الحق وهو خیر الفاصلین, وہ اللہ حق بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. وہ جلدی کس بات کی مچاتے تھے؟ عذاب سے ڈرا رہو, عذاب لا کے دکھا دو. حضور فرما رہے عذاب لانا میرے اختیار تھوڑی, وہ تو میرے پاس نہیں ہے. حکم کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس. یہ جملہ اپنی جگہ بہت بڑا قیمتی جملہ ہے. ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار فقط اللہ تعالیٰ کے لیے. اقبال نے کہا نا, سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے, حکم راہ ایک وہی باقی بتان آزری. اصل حاکم کون ہے؟ اللہ. آج یہ تصور امت میں سے ختم ہوتا جا رہا ہے. اللہ کو معبود مانا ہے, خالق مانا ہے, رب مانا ہے, حاکم ماننے کو تیار نہیں. تمہاری عدالتیں ہو, فیصلہ اللہ کا چلنا چاہیے. تمہارے فیصلے اللہ کے فیصلے کے تابع ہو کر رہے ہونے چاہیے. تمہاری مارکیٹ ہو, فیصلہ اللہ کا چلنا چاہیے. تمہارے ملک کے حکمراں ہو, وہ فیصلے اللہ کے فیصلے کے مطابق کریں, اللہ کے حکم کے مطابق کریں. یہ ہے توحید فی الحاکمیت. حاکمیت میں بھی توحید کا تصور, حاکم اللہ ہے, بندوں کے لیے خلافت کا تصور ہے. ہم نمائندے اللہ کے, اس کے حکم کو نافذ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اپنی نئی مرضی چلا سکتے, اس کی مرضی کے تابع ہونا ہوگا انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے. یہ بات دو مرتبہ اور آئے گی, سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں اور بھی سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 میں بھی یہی الفاظ آئیں گے, ان الحکم الا للہ. یقص الحق وهو خیر الفاصلین, وہ اللہ حق بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. قل, آپ فرما دیجئے, لو ان عندی ما تستعجلون به, اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی کر رہے ہو, لقضی الامر بینی وبینکم, تو یقیناً میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. اللہ اکبر, یہ جلدی مچا رہا, اگر میرا اختیار ہوتا کب کا معاملہ طے ہو چکا ہوتا, لیکن نہیں, میں خود اللہ کے حکم کا پابند اور اللہ جب چاہے گا فیصلہ فرمائے گا. واللہ اعلم بالظالمین, اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. اگلی آیت اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بہت جامع بیان ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بہت کمپریہنسو اور جامع بیان. وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمہا الا ہو, اور اسی اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں یعنی چابیاں, انہیں اس کے سوا از خود کوئی نہیں جانتا. ہاں, پیغمبروں میں سے اس نے جس کو چاہا جتنا چاہا عطا فرمایا, مگر کل غیب کے خزانے اللہ کے پاس. لا یعلمہا الا ہو, انہیں اس اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب دیکھیں کس قدر باریک بینی سے اللہ کی صفت علم کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اللہ اسے جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ, اور نہ زمین کے اندھیروں میں کوئی ایسا دانا ہے, اور نہ کوئی تر چیز ہے, اور نہ کوئی خشک چیز ہے. الا فی کتاب مبین, مگر واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے, سب کچھ لوہے محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا موجود ہے. اللہ صرف میکرو لیول کی نہیں, مائکرو لیول کی باتوں کو بھی جانتا ہے. کبھی شاعروں نے گانوں کے اندر معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ دی کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ لوگوں پر کیا بیت رہی, معاذ اللہ. کبھی فلسفیوں نے کہہ دیا کہ اللہ از لیسٹ باذرڈ about the tiny issues and micro level issues of the creation. Allah puri kainat ka banane wala, woh in micro issues mein kahan padega na. Allah ki kitab batati hai ki Allah macro level ki baatein bhi aur micro level ki baatein bhi, aur tumhare poshida razon se aur tumhare seenon mein uthne wale ek ek waswase se Allah subhanahu wa taala waqif hai. Aur ye waqif hona information ke liye nahi hai, اس لیے کہ سب کچھ قیامت کے دن پیش ہوگا اور حساب بھی ہونا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمُ اللَّيْلَ, اور وہی اللہ ہے جو رات میں نیند کے دوران تمہاری روحیں قبض فرما لیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ, اور وہ جانتے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ, پھر وہ تمہیں اس دن میں اٹھا دیتا ہے. لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى, تاکہ تمہاری زندگی کی مقررہ مدت پوری کر دی جائے. روزانہ رات کو سلانے والا صبح اٹھاتا ہے نا, ایک دن موت بھی وہی دے گا اور موت کے بعد دوبارہ وہی ہمیں اٹھا کر کھڑا کر دے گا. اللہ, ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون, پھر اسی اللہ کی طرف تمہیں واپس جانا ہے, پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. وہو القاہر فوق عباده, اور وہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے. دیکھیے یہ الفاظ اس صورت میں کئی مرتبہ آئے ہیں, کل اختیار اللہ کا. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, اور وہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا, اور وہ اللہ تم پر نگہبانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے. حَفَظًا, حفاظت, انسانوں کی جانوں کی حفاظت بھی ہو رہی ہے, موت اپنے وقت سے پہلے نہیں آئے گی. تو فرشتے معین ہیں, بڑے ہم کبھی سوشل میڈیا پہ کچھ اس طرح کے کلپس آتے ہیں, انکریڈیبل, پوری ایک گاڑی پر پورا لوڈڈ ٹرالا یو ایس کے اندر گر گیا, پوری گاڑی پچک گئی, اور اندر سے بندہ سیدھا نکل آیا, ہاسپٹل میں چیک کر لیے, کہا 100% کلیئر. انکریڈیبل, اللہ اکبر, بچا لیا اللہ نے. دو فٹ کے اس فاصلے سے ایک صاحب کو میں واقف ہوں, چار گولیاں سینے میں ماری گئیں. آج وہ زندہ بھی ہے, اس کے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ, الحمدللہ. تو حفاظت کے لیے فرشتے جان کی بھی, سبحان اللہ, اللہ یقین عطا فرما دے, موت سے بڑا کوئی محافظ ہے ہی نہیں, وقت سے پہلے آ ہی نہیں سکتی. اللہ یقین عطا فرما دے. تو ایک حفاظت جانوں کی اور ایک حفاظت اعمال کی, یہ دو کون ہیں؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, یہ معزز لکھنے والے تم جو کچھ کرتے ہو یہ ریکارڈ کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کی جو حفاظت ہو رہی ہے, اللہ پردے میں رکھ کر گناہوں کو معاف کر دے اور اللہ ہمارے حساب کو آسان فرمائے. تو حفاظت جانوں کی بھی اور حفاظت اعمال کی بھی. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا, اور وہ تم پر نگہبانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے. حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے. تَوَفَّتُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ, تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ, پھر وہ سب اللہ کی طرح لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے. أَلَا لَهُ الْحُكْمُ, آگاہ ہو جاؤ اسی اللہ کا حکم چلتا ہے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ, اور وہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. حکم اللہ کا چلتا ہے. بچا سکتے ہو تو اپنے جانے والوں کو بچا کر دکھا دو. سارے جتن کر لیتا انسان مگر جانے والا جب جانا ہوگا تو چلا جائے گا, تم اس کو بچا نہیں سکتے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ, اور وہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, آپ فرما دیجئے کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے. تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفِيًّا, تم اس کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو. وہی مشکین سمندر کی بھور میں پھنستے ہیں یا کہیں اور ایک اللہ ہی کو پکارتے ہیں اپنی توحید کو اس کے لیے خالص کر کے. لیکن انا جانا من ہذہ, اور کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے. لنکونن من الشاکرین, تو یقینا ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب, آپ فرما دیجئے اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے. ثم انتم تشرکون, پھر بھی تم شرک کرتے ہو. اللہ نگوٹ پھنستی ہے تو اللہ کو پکارتے ہو, اور جب اللہ مصیبت کو ٹال دیتا تو اللہ کو بھول کر اوروں کو پکارتے ہو, یہ شرک کرنے لگ جاتے ہو تم. یہ تو ہوئے مشرکین. ہم اپنا جائزہ لیں, مصیبت آتی تو اللہ یاد آتا ہے, نوافل بھی وظائف بھی صدقات بھی اور سب کچھ, اور مشکل دور ہو گئے تو بھول گئے اللہ کو, پھر نفس کی بات مان رہے ہیں, پھر دنیا کو معبود بنا لیتے ہیں, مال کو معبود بنا لیتے ہیں, اس کا بت بنا کر اس کی پوجا پاٹ میں لگ جاتے ہیں. نہ, مشکل میں بھی اللہ کو یاد رکھو اور راحت میں بھی اللہ کو یاد رکھو. اگلی آیت میں عذابوں کی تین اقسام کا تذکرہ ہے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذاب من فوقكم, آپ فرما دیجئے وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیج دے تمہارے اوپر سے. او من تحت ارجلكم, یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے. او يلبسكم شيعا, یا تمہیں گروہ میں تقسیم کر کے بھیڑا دے. ويذيق بعضكم بأس بعض, اور ایک کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے. اوپر سے عذاب, پتھر بھی اللہ نے برسائے لوط علیہ السلام کی قوم پر, شولے اللہ نے برسائے شعیب علیہ السلام کی قوم پر. نیچے سے عذاب, زمین میں دھسا دیا گیا قارون کو, فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا گیا, بعض قوموں پر زلزلہ بھی آیا. یہ دو اوپر اور نیچے کے عذاب ہو گئے. اس کی اور بھی تعبیرات ہیں. اوپر کا عذاب, اللہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے, باسز ایسے ہوں جو ظلم کرتے ہوں, یہ اوپر کا عذاب. نیچے کا عذاب, اولاد نافرمان ہو جائیں, سبارڈینیٹس نافرمان ہو جائیں, ماں تحت نافرمان ہو جائیں, نیچے کا عذاب. بچنا, اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے التجا کرنی چاہیے, گناہوں کو چھوڑنا چاہیے. عذاب آتے ہیں گناہوں کی وجہ سے. تو ایک اوپر کا عذاب, ایک نیچے کا. تیسرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں گروہ میں تقسیم کر دے. شیعاً, یہ رس شیعہ جو ہے نا, لغوی اعتبار سے اس کا مطلب ہے گروہ بندی ہو جانا, لغوی اعتبار سے. باقی ایک اہل سنت ایک اہل تشیع, وہ اپنی جگہ تفصیل ہے. تو شیعاً, گروہ میں تقسیم ہو جانا, اور ایک کی طاقت کا مزہ اللہ تعالیٰ دوسرے کو چکھا دے اور لڑا دے آپس میں. اب ایک حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی, مسلم شریف میں, حضور نے اللہ سے التجا کی, اللہ جیسے پچھلی قوموں کو مٹا دیا جاتا تھا, پوری قوم مٹا دی جاتی تھی, میری امت کے ساتھ ایسا نہ ہو, تو اللہ میری امت غرق کر کے ختم نہ ہو. اللہ نے قبول فرما لی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ساری عمر غرق کر کے ختم کر دی جائے. اور دوسرا, یا اللہ قحط سے ختم نہ ہو, یہ بھی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی کہ سب قحط کی وجہ سے ہلاک ہو جائے. تیسری دعا سے حضور کو روک دیا گیا کہ آپس میں لڑ کر نہ مریں, اس دعا سے حضور کو روک دیا گیا. اس میں تفصیل ہے. اور یہاں قرآن کہہ رہے تیسرا عذاب, مسلمان آپس میں لڑتے رہے, کبھی ایران عراق لڑتے رہے, کبھی رشیا چلا گیا تھا افغانستان سے, وہاں مسلمان لڑتے رہے, کبھی اس پاکستان میں اس کراچی کے اندر, مذہبی مسلکوں کی بنیاد پر اور کبھی سیاسی بنیادوں پر، تعصب کی بنیاد پر، زبان کے فرق کی بنیاد پر لڑائیاں ہوئی ہیں کہ نہیں، مار دھاڑ ہوئی ہے کہ نہیں، لاشیں گرے ہیں کہ نہیں؟ یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے کہ اللہ گروہوں میں تقسیم کر کے لڑا دے. اور عذاب کیوں آتا ہے؟ نافرمانیوں کی وجہ سے. اللہ میں سچی پکی توبہ کرنے اور گناہوں کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، آپ دیکھیں ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور آپ کی قوم نے اس قرآن کریم کو جھٹلا دیا اے نبی علیہ السلام، حالانکہ وہ حق ہے. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ فرما دیجئے میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، جبر کر کے منوانا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک وقت مقرر ہے اور تم ان قریب جان لو گے. دنیا کا عذاب بھی وقت پر آئے گا اور سب سے بڑا آخرت کا معاملہ. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں. وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اے مخاطب اگر تمہیں شیطان یہ بات بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا. یعنی کہیں اللہ کی آیات کا انکار یا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ نہ مشغول ہونا نہ بیٹھنا، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا اگر ایسے کرو گے تم انہی میں شمار کیے جاؤ گے، اللہ محفوظ رکھے. دوسری بات، اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو جیسے یاد آ جائے وہاں سے اٹھ جاؤ. ہمارے لیے کیا ہے، جو مجالس محافل ایسی یا امور ایسے جہاں اللہ کی آیات کے خلاف کام ہو رہا ہو، شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، وہاں ہمیں نہیں جانا چاہیے، وہاں ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. ہاں آگے ایک بات آئے گی، وعظ کرنا نصیحت کرنا ہماری ذمہ داری ضرور ہے. چنانچہ آگے فرمایا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِ مِنْ شَيْءٍ، اور متقین یعنی پرہیزگاروں پر ان نافرمان لوگوں کے حساب میں سے کسی چیز کی کوئی ذمہ داری نہیں. وَلَكِنْ ذِكْرَا، لیکن نصیحت کر دینا ان کے ذمہ ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں. وہی بات، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ تو انجام دینا ہے، اور پرہیزگار متقین کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ اگر نافرمانی میں مبتلا ہے ان کو نصیحت تو کریں، سمجھائیں تو صحیح، روکنے کی تو کوشش کریں، شاید کہ وہ پرہیز کریں اور جو مبتلا ہے برائی میں وہ برائی سے باز آ جائیں. یہ واعظ کرنا نصیحت کرنا ہماری دینی ذمہ داری بنتی ہے، نہیں مانتے ان کا اپنا چوائس. ولیکن ذکرا لعلہم یتقون، لیکن نصیحت کر دینا ان کے ذمے تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں. وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، دین کو کھیل تماشا بنا لیا. دو مفاہیم ہیں، ایک حق بیان ہو رہا ہے، دین کی تعلیم آ رہی ہے، اور یہ کفار مذاق میں اڑا رہے ہیں، اذان کا مذاق اڑایا، احکام کا مذاق اڑایا، تو ان احکام کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، مذاق اڑا رہے ہیں. دوسرا مفہوم، کھیل تماشے کی باتوں کو، بدعات کو، رسومات کو، من چاہی باتوں کو دین بنا لیا تھا مشرکین نے. نئی نئی باتوں کا اضافہ، خانہ کعبہ کا برہنہ طواف، سورہ انفال میں پڑھیں گے سیٹیاں بجاتے تھے کعبے کے پاس بیٹھ کر، تالیاں پیٹتے تھے معاذ اللہ. تو من چاہی باتیں، کھلواڑ کی باتیں، کھیل تماشے کی باتیں، ان کو دین کے طور پر اختیار کر لینا. جیسے آج صوفیزم کے نام پر رقص، عورت اور مرد کا اختلاط، بڑے بڑے بینڈز کے گلوکار ہیں وہ پروموٹ کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے باہر سے لوگوں کو بلا کر اس صوفیزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں صوفیزم، مگر رقص، سرور، عورت اور مرد کا آزاد اختلاط، یہ تو شریعت کے خلاف بات ہے. اور بزرگان دین کے مزاروں پر، اللہ کے نیک مندوں پر اللہ رحمت نازل فرمائے، وہاں پر چرس بھی چلتی ہے اور نشے بھی چلتے ہیں، لوٹ مار بھی چلتی ہے، دھمال بھی ہوتی ہے، یہ سارے کھیل تماشے ہو رہے ہیں، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں دین کا حصہ ہے. یہ آج ہمارے اس طرح ہو رہا ہے. خیر، تو ان کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا. دنیا کی محبت میں ڈوبے ہیں تو تصور دین ہی بگڑ گیا. غلط باتوں کو دین کی توبہ جنہوں نے اختیار کر رکھا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. ہاں وذکر بھی اور اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیے ان تبصل نفس بما کسبت تاکہ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑا نہ جائے. نصیحت کرنا ایمان والوں کی ذمہ ہے. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع اس دن اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا کارساز ہوگا ایسے شخص کا اور نہ سفارش کرنے والا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا اور اگر وہ فدیے میں سب کچھ دینا چاہے تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑے گئے. لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی ہوگا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے. اللہ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. قل انا ادعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا آپ فرما دیجئے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. ونرد على اعقابنا اور ہم الٹے پاؤں پھر جائیں بعد اذ ہدانا اللہ اس کے بعد کہ اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. یہ مشرکین کو سنایا جا رہا ہے وہی سرچنگ کوئسچن کا انداز. ایسوں کو پکار تو اپنے ہاتھ سے بت بنائے تم نے مٹی کے ان سے سمجھتے ہو کہ نفع نقصان کے مالک ہیں. ایسے کو پکارنے کا کیا فائدہ جو نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان. ونرد على اعقابنا بعد اذ ہدانا اللہ اور ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. کالذی استہوت الشیاطین فی الارض حیرانا اور اس کی طرح ہو جائیں جسے شیطانوں نے جنگل میں بے راہ کر دیا ہو اس حال میں کہ وہ حیران پھر رہا ہو. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی اتینا اس کے ساتھی اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ادھر آ جاؤ یعنی صحیح راہ کی طرف آؤ. ایک بات جو شرک و کفر میں مبتلا ہیں شیطان ان کے دوست بنے بیٹھے اور ان کو گمرائی کے اندر اندھیروں میں بھٹکا رہے ہیں تو اللہ کی وحی کا انکار بندے کو گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکاتا ہے. اللہ محفوظ رکھے. آگے فرمایا وہ حیران و پریشان اس کو سجائی نہیں دے رہا سمجھ نہیں آ رہا لیکن اس کے ساتھی اسے سیدھے راستے کی طرح بلا رہے ہوں کہ ادھر رہا. یہ ساتھی کون ہیں؟ یہ نیک لوگ ہیں پیغمبر بھی اور پیغمبر کے صاحب ایمان ساتھی بھی جو لوگوں کو ہدایت کی روشنی کی طرف بلاتے ہیں گمراہی کے اندھیروں سے ادھر لانا چاہتے ہیں ہدایت کی روشنی کی طرف تو بھائی ادھر آ جا یعنی خیر کی طرف ہدایت کی روشنی کی طرف آ جا. نقطہ کیا ہے؟ اجتماعیت کے بڑے فائدے بندہ دینی ماحول میں جڑے تو اس کے ساتھی ہوں گے جو اس کو تھام لیں گے. معاف کیجئے گا تو اجتماعیت بندہ جڑا ہوگا اس کے ساتھی اس کے ساتھ ہوں گے خیر کی طرف دعوت دیں گے. اگر کوئی ایک کمزور پڑ رہا ہوگا تو دوسرے تھام لیں گے. ایک میں کچھ بیٹ میچ اگر آ جائے گا کمی واقع ہو جائے گی تو دوسرے اس کو تھام لیں گے صحیح راہ پر لانے کی کوشش کریں گے. یہ اجتماعیت کا فائدہ ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا. سورہ عصر میں یہ فائدہ ہے کہ ایک بندہ جب جماعتی زندگی میں جڑا ہو تو دوسرے اس کے ہم مقصد ہوتے ہیں اور اس کے لیے خیر کی طرف آگے بڑھنا شر سے واپس آ جانا اور شر سے بچنا آسان ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی جماعتی زندگی اختیار کرنے اور دینی اجتماعیت میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی اتینا اس کے ساتھی اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ادھر آ جاؤ. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی آپ فرما دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے. وامرنا لنسلم لرب العالمین اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے رب اللہ تعالی کے مسلم یعنی فرما بردار بنیں. وانقیم الصلاۃ واتقو اور یہ حکم ہے کہ تم نماز قائم کرو اور اس اللہ سے ڈرتے رہو. وہو الذی الیہ تحشرون اور وہی اللہ تو ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے یعنی قیامت کے دن. وہو الذی خلق السماوات والارض بالحق اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو با مقصد پیدا فرمایا. حق کے ساتھ کا مطلب با مقصد پرپس فل بنایا اس کائنات کو. کائنات کی تخلیق با مقصد تمہاری تخلیق بھی با مقصد ہے. سورہ آل عمران کے آخر میں ربنا ما خلقت هذا باطلا اے ہمارے رب یہ تو نے سب بیکار اور باطل پیدا نہیں کیا یہ سب تخلیق با مقصد ہے. وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ، اور جس دن وہ اللہ فرمائے گا ہو جا تو وہ قیامت قائم ہو جائے گی. قوله الحق، اسی اللہ کا فرمان حق ہے. وله الملك يوم ينفخ في الصور، اور اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا. عالم الغیب والشهادہ، اللہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے. وهو الحکیم الخبیر، اور وہ اللہ بڑی حکمت والا بڑا باخبر ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نزول ہے، مشرکین مکہ سے کشاکش حق و باطل کے تعلق سے جاری ہے، ان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے. سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پہلے پارے کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھا تھا، یہود ہو یا نصارہ، مشرکین ہو یا مسلمان، سب ان کو عزت دیتے ہیں، احترام سے دیکھتے ہیں. تو دعوت کا اصول کیا ہے؟ جب ایسے لوگوں کے سامنے بات رکھی جائے جہاں ڈفرنس آف اوپینین ہو تو اگریڈ اپون باتیں کرنی چاہیے، متفقہ امور پر بات کرنا چاہیے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات سب کے نزدیک متفقہ طور پر قابل احترام، نمبر ایک. نمبر دو، مشرکین کے شرک کی نفی کی جا رہی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے. نمبر تین، ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی کا بھی شرک تھا، شاہ پرستی بادشاہ کی پوجا اس کا بھی شرک تھا، اور ستارہ پرستی کا شرک بھی تھا. یہاں ستارہ پرستی کے شرک کی نفی کا ذکر آئے گا ایک مکالمے کی صورت میں، بہت پیارا مقام، ایک ڈائیلاگ کا انداز، ایک مکالمے کا انداز، اور قوم سے مکالمہ کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور ثابت ہو رہی یہ بات کہ یہ جھوٹے معبودوں کی پرستش نہ کرو، یہ سورج چاند ستارے مخلوق ہیں ان کی پرستش نہ کرو. یہ واقعہ اور ڈائیلاگ سنا کر، مکالمہ سنا کر مشرکین مکہ کو دعوت توحید پیش کی جا رہی ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَا، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ آزر کے بارے میں مشہور رائے یہی کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام ہے. ایک اور رائے بھی بعض حضرات کے ہاں امت میں موجود ہے کہ شاید یہ چچا تھے ابراہیم علیہ السلام کے. یہ تفصیل طلب آ رہا ہے، وہ تفاصیل میں دیکھی جا سکتی ہیں، مگر یہ طے کہ آزر بت پرستی میں مبتلا اور ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ادب کے ساتھ دعوت بھی دی ہے. بعد کی مکی صورتوں میں بھی یہ ذکر آئے گا انشاءاللہ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. باپ ہو یا گھر کا کوئی بڑا، بہرحال ادب اپنی جگہ، مگر ان کی غلط بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، شرکیہ کفریہ بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ شرک اور کفر سے ان کو پلٹنے اور توبہ کرنے کی دعوت دی جائے گی. یہ ایک خاص انداز باپ سے کلام کرنے کا، بڑوں سے کلام کرنے کا، یہ سورہ مریم میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے. فرمایا کہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض وليکون من الموقنین، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات، اور اس لیے کہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں. ایک اور واقعہ ہم نے پڑھا تھا چار پرندوں والا، وہ بھی کس لیے تھا؟ لیتمئن قلبی، اللہ اطمینان قلب ہو جائے، کیونکہ پیغمبر کو پورے وسوخ سے دعوت پیش کرنا ہوتی ہے، تو پیغمبر کو اللہ تعالی معجزات بھی عطا کرتا ہے اور کائنات کے عجائبات بھی دکھاتا ہے. یہی ذکر ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے آسمان اور زمینوں کے عجائبات، اور اس لیے کہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، پھر جب ان پر رات چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا. اب اگلا پورا جو مکالمہ ہے، توجہ فرمائیے گا، یہ سرچنگ کوشچن کا انداز، سامنے والے کو غور فکر کی دعوت دینے کا انداز، اپنے اندر جھانک کر جواب تو تلاش کرو. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، پھر جب ان پر رات چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا. قال ھذا ربی، انہوں نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا قال لا احب الافلین، پھر جب وہ غائب ہو گیا ستارہ تو انہوں نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ غروب ہو گیا بھائی، اس پر زوال آ گیا، جس پر زوال آ گیا وہ معبود کہاں ہو سکتا ہے. اگلا، فلما راى القمر بازغا، پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، قال هذا ربي، فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي. پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ تو میں بھی ضرور گمراہ قوم میں سے ہو جاتا، مگر رب کا فضل ہے مجھ پر، اور ابراہیم تو خلیل اللہ ہیں، بہت بڑا فضل ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب تیسری بات، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، ارے یہ تو سب سے بڑا ہے، ستارہ گیا، چاند گیا، اچھا یہ تو سب سے بڑا لگ رہا ہے ان میں. فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، بے شک میں بیزار ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارہ، بلکہ یہ ستارہ بھی غروب ہو گیا، یہ چاند بھی غروب ہو گیا، یہ سورج بھی غروب ہو گیا، چھوٹا بھی، درمیانہ بھی، بڑا والا بھی، سارے غروب ہو گئے، یہ غروب ہو جانے والے معبود نہیں ہو سکتے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین بے شک میں نے اپنا رخ کر لیا سب سے الگ ہو کر اسی اللہ کی طرف جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ ہے توحید کا اعلان جو اس معاشرے میں جہاں شرک تھا اور قوم شرک میں مبتلا تھی، گھر والے بھی شرک میں مبتلا تھے، یہ نعرہ توحید تنہا ابراہیم علیہ السلام نے بلند کیا ہے. وَحَاجَّهُ قَوْمٌ اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی. قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ انہوں نے فرمایا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے تو مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے. وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، مگر میرا رب ہی کچھ نقصان چاہے تو پہنچا سکتا ہے. ان جھوٹے معبودوں میں کوئی نفع نقصان کا اختیار نہیں، میرا رب وہ چاہے تو نقصان پہنچا سکتا ہے. وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا میرا رب اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ بڑا پیارا انداز ہے آگے ان کو غور فکر کی دعوت دینے کا. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ اور میں کیوں ڈروں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ جبکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا جس کی اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے. شرک کے لیے کوئی عقلی دلیل بھی نہیں ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے. نقل کی دلیل سے مراد کسی پیغمبر کی تعلیم میں شرک کی دعوت نہیں، بلکہ نفی ملتی ہے. تو میں تمہارے ان جھوٹے معبودوں سے کیوں ڈروں جبکہ تم خوف نہیں کرتے کہ تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو جو کہ حقیقی معبود ہے، اور اس اللہ نے شرک کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ تو دونوں فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے؟ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم جانتے ہو تو ذرا بتاؤ کون امن کا زیادہ حقدار ہے. بڑا پیارا مقام ہے، امن ایمان والوں کے لیے، امن ایمان والوں کے لیے، پیس فیت والوں کے لیے. الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا. اُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے. وَهُمْ مُهْتَدُونَ اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. اب یہاں ایک اہم بات ہے، جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، صحابہ پریشان ہو گئے. بخاری شریف کی حدیث، اے اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہوگا جو کبھی نہ کبھی ظلم نہ کر بیٹھا ہو؟ تو پھر تو ہم گئے. تو حضور نے فرمایا نہیں، ظلم سے یہاں مراد شرک ہے، ظلم سے مراد شرک ہے. اور سورہ لقمان آیت نمبر 13، ان الشرک لظلم عظیم یقین شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یہ بات بھی نوٹ کیجئے. اگلی بات یہ ہے کہ ایمان لائے اور ظلم یعنی شرک کی آمیزش نہیں کی، صاف ستھرا پاکیزہ کیفیت والا ایمان ان کے لیے امن ہے. فرمایا اولئک لہم الامن یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے. وہم مہتدون اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. چاند دیکھنے کی دعا بہت پیاری ہے، اللہم اہل لہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. اے اللہ اس چاند کو ہم پر طلوع فرما امن اور ایمان کے ساتھ، اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ. تو یہ امن اور ایمان جڑے ہوئے ہیں. ایمان کی دولت بندے کو ملے تو بندہ مومن کون ہوتا ہے؟ مسلمان کون؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں. مومن کون؟ جس سے دوسرے لوگوں کی جان مال آبرو محفوظ ہو. سنیں, مسلم وہ زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ, مومن وہ دوسروں کی جان مال آبرو جس سے امن میں ہو. تو یہ ایمان ایک بندے کو اندر امن دیتا ہے, اس کو زندگی کے حقائق کے بارے میں صحیح رہنمائی مل جاتی ہے. اور یہ ایمان بندے کو امن دیتا ہے تو یہ بندہ دوسروں کے لیے امن کا باعث بنتا ہے. اور امن والے, سبحان اللہ, یہ ایمان والے جو امن والے جڑیں تو یہ ایک اجتماعی امن کا ذریعہ بنیں گے. اور اگر یہ ایمان والے ایمان کے تقاضوں پر عمل کر کے اسلام کو نافذ کریں گے تو یہ اسلام سارے عالم کے لیے امن کا ذریعہ بنے گا. ادھر کا امن بندے کو مؤمن بناتا ہے, یا ادھر کا ایمان کہیے وہ بندے کو مؤمن بناتا ہے, اور مؤمن دوسروں کے لیے امن کا باعث بنتا ہے, اور یہ ایمان والے مل کر پورے عالم کے لیے امن کا ذریعہ بنیں گے. بہت پیارا کتابچہ ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بانی تنظیم اسلامی استاد محترم کا, قرآن اور امن عالم, انگریزی ترجمہ بھی ہے قرآن اینڈ ورلڈ پیس. یہاں سے ایمان, امن, اور ایمان والوں کا جڑنا, یہ امن عالم کا ذریعہ بنے گا. بہت پیارا کتابچہ ہے قرآن اور امن عالم. فرمایا اولئک لہم الامن, یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے, وہم مہتدون, اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومی, اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی ان کی قوم کے مقابلے میں. کیا مطلب؟ یہ جو پورا مکالمہ تھا قوم کو سمجھانے کے لیے, ورنہ پیغمبر پیدائشی پیغمبر ہوتے ہیں پیدائشی طور پر, اور پیغمبر ہمیشہ سے توحید پر کاربند ہوتے ہیں. یہ مکالمہ قوم کو دعوت توحید دینے اور غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے تھا, اور یہ اللہ نے سکھایا ابراہیم علیہ السلام کو. اللہ فرما رہے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ, اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی ان کی قوم کے مقابلے میں. نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَاءُ, ہم درجات میں بلند فرما دیتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں. اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ, بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے. اگلی چند آیات میں کئی پیغمبروں کے نام آ رہے ہیں, بڑا پیارا گلدستہ پیغمبروں کے ناموں کا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, اور ہم نے ان ابراہیم کو اسحاق و یعقوب عطا فرمائے. کلن ہدینا, ہم نے سب کو ہدایت عطا فرمائی. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ, اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت عطا فرمائی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ, اور ان کی اولاد میں سے داؤدا و سلیمانا و ایوبا و یوسفا و موسا و ہارون, اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور اسی طرح عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ, اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت عطا فرمائی. كُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ, یہ سب صالحین نیک لوگوں میں سے تھے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ, اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی. الیسع نبی ہیں, نبیوں کے ساتھ ذکر ہے, حالات ان کے بیان نہیں کیے گئے. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, اور ان سب کو ہم نے ان کے زمانے کے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی. اب فضیلت سب سے بڑھ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ, اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی کچھ کو مراد ہدایت عطا ہوئی اور نبوت عطا ہوئی. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور ہم نے انہیں چن لیا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائی. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادی, یہ اللہ کی ہدایت جس سے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نوازے. ولو اشرکوا, اب اتنے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد شرک کتنا گھناؤنا جرم ہے, اس کی برائی بیان کی جا رہی کہ شرک کتنا برا ہے. ولو اشرکوا, اگر بالفرض یہ لوگ شرک کرتے, اگر بالفرض یہ لوگ شرک کرتے, لحبط عنہم ما کانوا یعملون, تو ان کے کیے ہوئے تمام اعمال ضرور برباد ہو جاتے. امکان تو کوئی ہے ہی نہیں نا, یہ تو انبیاء ہیں, مگر بالفرض اگر شرک کرتے تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے. یہ انداز ہے شرک کے جرم کی جو تباہی ہے وہ سمجھانے کے لیے. اُلَائِكَ الَّذِينَ آتِيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوَّةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائی. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَائِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ، تو اب اگر یہ لوگ ان کا انکار کریں تو ہم نے ان پر ایسے لوگ مقرر کر رکھے ہیں جو ان کے منکر نہیں ہیں. کیا مطلب؟ انبیاء اور کتابوں کے منکر نہیں ہیں، ایسے لوگ اللہ نے مقرر کر دیے. ایک مراد یہ مکی دور کے آخر کی صورت ہے، ہجرت ہونے والی ہے، ہجرت سے پہلے یثرب سے لوگ آئیں گے، مدینہ شریف کا نام پرانا، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کریں گے. تو وہ جو انصار مدینہ بنے ان کا تذکرہ کہ اگر آج یہ مکے والے انکار کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کی دعوت کا، تو اس دعوت کی قبولیت کے لیے اللہ فرما رہے ہم نے یثرب والوں کو مقرر فرما دیا ہے. لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ، جو ان کے منکر نہیں ہیں. اُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، تو آپ ان کے طریقے پر چلیں. یہ ایک اہم اصول ہے. پچھلے انبیاء، تمام انبیاء کی بنیادی دعوت تو ایک ہے، حضور کی دعوت بھی وہی ہے، اور شریعتیں الگ الگ ہیں، یہ بات ہم سمجھ کر آ چکے ہیں. اور اگر ہماری شریعت میں کسی معاملے پر کوئی نیا حکم نہ آئے تو پچھلی شریعت کا حکم ہی جاری رہے گا، یہ بھی ایک اصول ہے. اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، انبیاء کا ذکر، فبہداہم اقتدی، تو آپ ان کے طریقے پر چلیں. قل لا اسألکم علیہم اجرا، آپ فرما دیجئے اے لوگوں میں تم سے نہیں مانگتا اس تبلیغ پر کوئی اجر، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. یہ بے لوس دعوت حضور کی، اور یہ دیگر انبیاء کے بیان میں بھی ذکر آئے گا اور مقامات پر مکی صورتوں میں، کہ پیغمبر اس دعوت اور تبلیغ کے عمل پر کوئی اجر، کوئی مالی مفاد دنیا کا نہیں چاہتے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے انسان پر کچھ بھی نہیں نازل کیا. یہ ذکر آ رہا ہے یہود کے حسد کا، پھر یہود کا ذکر آ گیا. مدینہ شریف، ابھی تو یثرب اس کا نام ہے، مکی صورت ہے، وہاں تک باتیں تو پہنچ رہی ہیں کہ مکہ میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان یہود کے کان کھڑے ہو گئے. یہ بھی منتظر تھے نا آخری پیغمبر کے بارے میں، وہ باتیں ہم البقرہ میں پڑھ چکے. اب یہ حسد میں جل رہے ہیں تو کہتے ہیں اللہ نے تو کبھی کتاب نازل نہیں کی. مشرکین مکہ کو کہا جاتا تھا کہ دیکھو تمہیں نہیں پتا، صدیوں سے تم میں پیغمبر نہیں آئے، تو اہل کتاب سے پوچھو. تو حسد میں جل کر یہود کیا کہتے، اللہ نے تو کوئی کتاب نازل نہیں کی. اتنا بڑا جھوٹ. اللہ فرما رہے ہیں قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى، آپ فرما دیجئے کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. نور و ہدى للناس، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی. تجعلونه قراطیسا تبدونها وتخفون كثيرا، تم نے اسے ورق ورق کر رکھا ہے، جنہیں تم ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ تم چھپاتے ہو. ایک بات، یہ جلن میں اور حسد میں کہہ رہے اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تو بتاؤ تورات کس نے نازل کی تھی؟ ایک، تم نے اس کو ورق ورق کر دیا، حصے بکھرے کر دیے، کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے، کچھ ظاہر کرتے ہو کچھ چھپاتے ہو، جیسے کہ حضور کے بارے میں بشاراتیں چھپاتے ہو. رجم کی سزا کا حکم تمہاری تورات میں موجود ہے مگر تم چھپاتے ہو. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا ہے جو نہ ہی تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا. مراد یہ ہے کہ پچھلی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں، تو یہ تو نہیں مان رہے. قل اللہ، آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہی نے وہ پچھلی کتابوں کو نازل فرمایا. یہ یہود بھی جواب نہیں دے رہے، آپ جواب دے دیں. ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، پھر انہیں چھوڑ دیجئے تاکہ وہ اپنی بیہودہ باتوں میں کھیلتے رہیں. وہذا کتاب انزل اللہ مبارکن، اور یہ بڑی بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، یعنی قرآن. مصدق الذی بین یدیہ، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہے جو اس سے پچھلی کتابیں ہیں. قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. ولتنذر ام القرا ومن حولها، اور یہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ ام القرا یعنی مکے والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں، مراد اللہ کے عذاب سے خبردار کریں. ام القرا یہ مکہ مکرمہ کا نام ہے، بستیوں کی ماں، یعنی مرکزی بستی، اور یہ بڑا مرکزی مقام عرب کے اعتبار سے ہم سب جانتے ہیں، اور پوری دنیا کے اس اعتبار سے بھی بہت سینٹرل پلیس ہے اور بابرکت مقام ہے. ایک، اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو آپ اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. تو مکہ مکرمہ کے ارد گرد سے مراد پورا عالم ہے اور حضور کے رسالت سارے عالم اور آپ رحمت للعالمین، اور اب سارے انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا حضور علیہ السلام کی امت کی ذمہ داری، تو اس قرآن کے ذریعے سارے عالم کے لوگوں کو پیغام پہنچایا جائے اور اللہ کی پکڑ سے خبردار کیا جائے. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں. وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. مکہ مکرمہ میں چند ہی احکامات آئے اور بالکل شروع سے نماز کا حکم آ گیا تھا. بھائی ایمان دل میں ہے تو نماز سے ثبوت ملے گا. حدیث میں ہے کہ بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا فصل ہے، نماز ہے تو ایمان کی طرف، نماز نہیں تو کفر کی طرف جا رہے. یہ مسلم شریف کی روایت. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. او قال اوحی الیہ، یا کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے. ولم یوحا الیہ شیئن، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کی گئی. ومن قال، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو یہ کہے. سأنزل مثل ما انزل اللہ، کہ ایسا میں بھی نازل کروں گا جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. یہ مشرکین تھے، بڑی بھڑکیاں انہوں نے ماری. جی مجھ پر بھی وحی کی گئی، اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کر رہے ہیں. ارے ہم بھی ایسا کلام پیش کر دیں گے جیسے اللہ نے نازل کیا. بس بھڑکیاں تھیں، ورنہ قرآن پاک نے کہا تمہاری زبان عربی ہے نا، عربی میں قرآن ہے، قرآن کی صورت سے ملتی جلتی صورت پیش کر کے دکھا دو. یہ چیلنج قبول نہیں کر سکے. اب ان کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت، کاش تم دیکھو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے. والملائکۃ باسطو ایدیہم، اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں گے روح نکالنے کے لیے. اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں. اللہ اکبر. الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے. وکنتم عن آیاته تستکبرون، اور تم اللہ کی آیات کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے. یہ ہے موت کی سختی، یہ ہے موت کا عذاب ان کافر و ظالموں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے. اور قبر کے عذاب کی طرف بھی اشارہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور حضور کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات. یقیناً موت کی سختی ہے، یقیناً موت کی سختی ہے، یقیناً موت کی سختی ہے. اور اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے. اللہ موت کی سختی سے، قبر کے عذاب سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ اشارہ سختی موت کی طرف بھی اور قبر کے عذاب کی طرف بھی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا تھا. وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو. سارے کے سارے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. دنیا میں آئے تھے، کچھ لے کر نہیں آئے تھے. دنیا سے جائیں گے، دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. ہاں عقیدہ اور عمل ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہوں گے، وہ ساتھ جائیں گے. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں. کدھر ہیں جن کو تم پکارتے تھے؟ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، یقیناً آج تمہارے آپس کے سب تعلقات ٹوٹ گئے اور تم سے گم ہو گیا جو کچھ تم گمان کیا کرتے تھے. وہ سارے تعلقات ختم، یہ جھوٹے معبود کچھ کام آنے والے نہیں. اور جو تم جھوٹے گمان کیے بیٹھے تھے سب وہ تم سے گم ہو گئے. اللہ تعالی ہمیں جھوٹے گمانوں سے محفوظ رکھے، شرک کی ہر شکل سے بچائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.